بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، آبان کی 29، نومبر کی 20 اور ربیع الثانی کی 25 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہماری اس وقت کی نشیات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ اس پروگرام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان۔ بزم دوستان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، روزانہ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہماری دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ ہماری تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ شر پسندی کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور ایرانی قوم پہلے سے زیادہ طاقت اور نئے حوصلے کے ساتھ ملکی ترقی کے میدان میں آگے بڑھے گی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی تحریک 7 ماہ پہلے شروع ہوئی، 7 ماہ پہلے ہماری حکومت گرائے گی، تب سے میں میدان میں ہوں۔ اور مغربی کنارے میں ہونے والے صہیونیت مخالف مظاہروں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ شر پسندی کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور ایرانی قوم پہلے سے زیادہ طاقت اور نئے حوصلے کے ساتھ ملکی ترقی کے میدان میں آگے بڑھے گی۔ اصفہان سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں لوگوں سے اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حالیہ ہنگاموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حادثات و جرائم اور توڑ پھوڑ سے عام لوگوں اور دکانداروں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن شر پسندانہ اقدامات کے پس پردہ عناصر اسلامی نظام کو نقصان پہنچانے کی ذرہ برابر طاقت نہیں رکھتے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے عالمی سامراج کو اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام ترقی کرتے ہوئے دنیا میں ابھرا تو مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کے نظریے پر پانی پھر جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسی پریشانی کی وجہ سے امریکہ اور یورپ والے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ ایران کا بال بھی کا نہیں کر سکتے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کر پائے، آئندہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے آزادی اور جمہوریت کے نام پر آزادی اور جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے مغربی ہتھ کنڈوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افغانستان اس کی واضح مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکیوں نے عوامی حکومت نہ ہونے کے بہانے افغانستان پر لشکر کشی کی، لیکن 20 برس تک قتل و غارت گری کرنے کے بعد امریکہ ذلت آمیز طریقے سے باہر نکل گیا، اور وہی حکومت برسر اقتدار آ گئی جسے نابود کرنے کے لیے اس نے کارروائی کی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے امریکہ کے تمام صدور من جملہ ڈیموکریٹ کارٹر، کلنٹن اور اوباما یا ریپبلکن ریگن و بش اور پچھلے والے کم عقل اور موجودہ حواس باختہ صدر جو ایرانی عوام کو نجات دلانے کا دعویٰ کرتا ہے، سب کے سب اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سفارہ ہوئے ہیں اور ہر کسی سے، حتیٰ اپنے پٹے دار پاگل کتے اسرائیل اور بعض علاقائی ملکوں سے بھی مدد لیتے رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے خطرات کی مواقع میں تبدیلی کو ایرانی قوم کی خصلت کا حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ دفاع مقدس کے دوران جنگ کو مواقع میں تبدیل کرنے کا تجربہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ آج بھی ہمارے دشمن فوجی آپشن کے استعمال کی فکر کریں تو انہیں معلوم ہے کہ ایرانی قوم ناقابل شکست ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے تعلق سے مغربی دنیا کے دوہرے معیاروں اور حالیہ دہشت گردانہ واقعات پر خاموشی کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں ایزا، اصفہان اور مشہد جیسے شہروں میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ایران کے چند شہروں میں انجام پانے والی کھلی دہشت گردی پر ایران میں آشوب اور بلوؤں کو فروغ دینے والی بیرونی طاقتوں کی سوچی سمجھی خاموشی کا دنیا بھر میں دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی اور دہشت گردی کے فروغ کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ 16 نومبر کو موٹر سائیکل پر سوار دو دہشت گردوں نے جنوبی ایران کے صوبے خوزستان کے شہر ایزا میں عام لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا، جس میں 7 افراد شہید اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ اسی دن وسطی ایران کے صوبے اصفہان میں بھی 2 موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی تھی، جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا تھا۔ دہشت گرد عناصر نے اسی دن مشہد میں بھی لوگوں کی سلامتی پر مامور عوامی رضاکار فورس بسیج کے 2 جوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عمانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں خطے میں بیرونی افواج کی موجودگی کو خلیج فارس اور بحیرہ عمان کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کل ہفتے کے روز اپنے عمانی ہم منصب سید بدر البو سعیدی کی میزبانی کی۔ تہران میں مشترکہ 2 نشستوں کے بعد ایران اور عمان کے وزراء خارجہ نے صحافیوں کو مشترکہ نشست کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمان کے وزیر خارجہ سے 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تہران اور مسقط کی قیادت کے عزم و ارادے کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ دونوں ممالک کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعاون میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ دونوں ممالک نے غیر علاقائی طاقتوں کو اس خطے کے امن و امان کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ قرار دیا اور کہا کہ اس غیر علاقائی فوجی طاقتوں کی موجودگی کے نتیجے میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان کی سلامتی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی تحریک 7 ماہ پہلے شروع ہوئی، 7 ماہ پہلے ہماری حکومت گرائی گئی، تب سے میدان میں ہوں۔ راولپنڈی کی تحصیل ربات میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ راولپنڈی میں میری جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود پوری قوم کو میں 26 نومبر کو راولپنڈی آنے کی کال دیتا ہوں اور میں بھی اسی دن راولپنڈی پہنچوں گا۔ عمران خان نے مارچ کے شرکا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک 7 ماہ پہلے شروع ہوئی، 7 ماہ پہلے ہماری حکومت گرائی گئی، تب سے میدان میں ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیرین مزاری نے بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول صدر کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کو دی جانے والی دھمکی کا نوٹس لیا جائے گا؟ واضح ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ صدر عارف علوی کے پاس آخری چانس ہے اور امید ہے اس بار آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں اور سیلاب کے باعث 3 ماہ سے تعطل کا شکار ٹرین سروس آج سے بحال کر دی جائے گی۔ محکمہ ریلویز کے مطابق مچھ میں پشاور روانگی کے لیے جعفر ایکسپریس کی نئی بوگیاں مچھ پہنچا دی گئی ہیں۔ مسافروں کو بسوں کے ذریعے کوئٹہ سے مچھ تک پہنچایا جائے گا۔ ریلوے حکام کے مطابق بلوچستان میں مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث ریلوے ٹریک تباہ ہونے کی وجہ سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس معطل ہو گئی تھی۔ 3 ماہ کے تعطل کے بعد ٹرین سروس آج مچھ سے بحال کی جا رہی ہے۔ مغربی کنارے میں ہونے والے صہیونیت مخالف مظاہروں میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین ٹوڈے کے مطابق مشرقی نابلس کے علاقے بیت دجن میں مظاہروں کے بعد فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم سے کم 23 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، یوں تو علاقائی اور عالمی سطح پہ کئی اہم موضوعات ہیں، لیکن پاکستان میں بدلتی سیاسی صورتحال ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ہمارے ناظرین کا بھی اصرار ہے کہ ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں اور اسی کو آگے بڑھائیں، اور یقیناً آج ہمارا موضوع بھی یہی رہے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس موضوع پر جو پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ہیں، اینالسٹ ہیں، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات، ان کے ویڈیو کلپس چل رہے ہیں، ان میں سے کچھ کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان میں ہر لحظہ بدلتی سیاسی صورتحال میں ایک ایشو بہت ہی نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ یقیناً بہت سارے ممالک میں، بلکہ اکثر ممالک میں، یہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پہ گفتگو کی جائے، اور ہم بھی اس موضوع پہ کوئی زیادہ بات کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پاکستان کا اس کے علاوہ کوئی خبر ہی نہیں دے رہا، اس کے علاوہ کوئی تجزیہ ہی نہیں آ رہا۔ پاکستان کے سیاسی مسائل ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، پاکستان اس وقت سیلاب جیسی ایک بڑی آفت سے دوچار ہے، اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں سیاست کے عنوان سے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، بلکہ اس پہ زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ آئندہ کا آرمی چیف کون ہوگا۔ پاکستان کے ایک معروف صحافی ہیں سلیم صافی، جو بقول ان کے کہ بڑی اندر کی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، انہوں نے اس موضوع کا جائزہ لیا ہے ایک کالم میں۔ ہم نے اس کو ایک کلپ کی صورت میں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سماعت فرمائیے، سلیم صافی اس حالیہ ایشو پہ کس انداز سے روشنی ڈال رہے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے۔ دیگر اداروں کی بنسبت ہماری فوج نے اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ اور مضبوط فوج بنا دیا ہے۔ بار بار کی مارشل لاؤں کی وجہ سے بھی فوج کا سیاست میں کردار نہایت بڑھ گیا ہے، لیکن کسی جمہوری دور میں آرمی چیف کی شخصیت اور تقرری پر ایسی بحث پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ اس غیر ضروری بحث کا کریڈٹ ویسے تو سب سیاستدانوں کو جاتا ہے، لیکن تاج بہرحال عمران خان کے سر ہے۔ ویسے تو ہمارے بیشتر سیاستدان فوجی نرسریوں میں بڑے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے پارٹی بھی فوج نے بنائی، پھر اس میں لوگ بھی فوج نے شامل کروائے، پھر انہیں اقتدار بھی فوج نے دلوایا، پھر ان کی حکومت بھی فوج چلاتی رہی، اور جب اپنا غیر قانونی اور غیر آئینی سپورٹ فوج نے ختم کیا تو دڑام سے ان کی حکومت گر گئی۔ جبکہ صوبوں میں اب بھی ان کی جو حکومتیں قائم ہیں وہ عوام کی منتخب کردہ نہیں بلکہ فوج کی عطا کردہ ہیں، اس لیے ان کے لیے سارا جہاں ایک طرف اور نیا آرمی چیف دوسری طرف والا معاملہ ہے۔ جب ان کی وفاقی حکومت ختم ہوئی تو ان کی تمام سیاست کا محور اور مرکز یہی نقطہ بن گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف نہ لگا سکے اور یہ کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف لگ سکے۔ ان کے انٹرویوز، عدالتی چارجوئیوں، سوشل میڈیا مہمات اور لانگ مارچ وغیرہ، الغرض سب سرگرمیوں کا محور اور مرکز یہی ایک نقطہ ہے۔
جی ناظرین، سلیم صافی نے اپنے اس کالم میں جو اشارہ کیا ہے کہ گویا اس وقت سیاستدانوں کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہے۔ یہ موضوع ایک وسیع موضوع ہے، اس پہ انہوں نے کوشش کیا ہے۔ سلیم صافی کے بہت سارے خبروں سے، تبصروں سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ اس وقت پاکستان کا کرنٹ ایشو، ہارڈ ایشو، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ زیر بحث جو ایشو ہے، وہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کے ایک اور بڑے معروف صحافی رؤوف کلاسرا جو اسلام آباد کے ایوانوں میں جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور بڑی اندر کی خبریں لے کے آتے ہیں اور وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں, اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. دیکھتے ہیں رؤوف کلاسرا نے اس پورے منظر نامے کو کس انداز سے دیکھا ہے.
اگرچہ میری اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس نے 27 اس کو انہوں نے اکتوبر کو انہوں نے لکھا تھا جی ایچ کیو کو کہ آپ جو ہے نا ہمیں وہ بھیجیں, سمری بھیجیں, نام بھیجیں. نواز شریف صاحب چاہتے تھے تو انہوں نے لہٰذا اپنے بھائی کو کہا تھا کہ ابھی سے سمری بنا, آپ ان سے منگوا لیں اور ان کو بھیج دیں. ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں, اگر وہ 24 دن کے لیے, پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوا ہے, اگر بیٹھتے بھی ہیں تو 24 دن پورے ہو کے آپ اسے 26 سے پہلے پہلے اپنی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کو کر سکتے ہوتے ہیں. وہ یکم نو یہ نومبر سے چاہتے تھے نواز شریف صاحب, لیکن جی ایچ کیو کی طرف سے یہ آئی تھی کہ جناب ابھی آپ اس پہ ویٹ کریں. اور یہ جو 19 اکتوبر کا ان کے ذہن میں تھا کہ 19 اکتوبر کو سمری بنا کر دی جائے گی اور آپ کو نام جو ہے نا وہ دیے جائیں گے, لہٰذا 19 اکتوبر کو بتایا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف صاحب تھے, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو شاید موجودہ قیادت جو اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بھی سینارٹی درمیان میں اس میں رکھی جائے. سو ان کے ریٹائرمنٹ کا ویٹ کیا جا رہا تھا, جس پہ اس وقت وقتی طور پر حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے جی ایچ کیو جو ان کے درمیان اس پہ ویٹ ڈرا کیا یہ حکومت نے آپ کہہ لیں, کیونکہ ان کے اگرچہ ان کی اپریہنشن تھی کہ جناب جب نام جائیں گے اور اس پہ پریزیڈنٹ صاحب جو عمرے پہ چلے گئے سمری پر بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا, مزید 24-25 دن کے لیے پروسیس ڈیلے ہو جائے گا, تو پھر نئے چیف کے لیے کیا ہوگا, وہ پھر اس کی بھی آ کے اس کو ڈیلے کیا جائے گا, موجودہ چیف جو ہیں وہ پھر وہ اس پہ ٹیل فردر آرڈرس آ کے چلتے رہیں گے. سو ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کرائسس کا خطرہ تھا, لیکن اس پر ان کو باقاعدہ یہ اشورنس کروائی گئی تھی یہ حکومت کو کہ یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں کہ وہ جو نام جو بھی فائنل ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان یا اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے درمیان, اصل نام تو نواز شریف صاحب نے انہوں نے فائنلائز کرنا ہے, تو وہ ہم پھر امپلیمنٹیشن ہم کروا لیں گے. سمری پہ دستخط کروانا یہ پھر انہوں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا تھا کہ یہ ہمارا کام ہے, ہم پھر اس کو کینسل صدر پاکستان سے کرواتے ہیں, ریکویسٹ کریں گے, جو بھی مطلب کوئی کانسٹیٹیوشنل کوئی طریقہ ہوگا تو ہم اس کو اختیار کر کے یہ ہم کر لیں گے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اس طرح کا کرائسس پیدا ہوا ہے, کوئی پرائم منسٹر سے کام کرانا ہوتا تھا یا کسی چیز پہ ضد پہ پرائم منسٹر صاحب ہوتے تھے سمجھتے تھے نہیں کرنا, یا کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے ریزگنیشن لینے ہیں, تو بھی ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ آرمی کے 3-4 کمانڈر جو ہیں وہ جاتے تھے, آرمی چیف جاتے ہیں, ڈی جی آئی ایس جاتے ہوتے ہیں, ساتھ میں کور کمانڈر پنڈی کا کہا جاتا ہے وہ جاتے ہوتے ہیں, یا پھر ٹرپل بریگیڈ کے کمانڈر ہوتے ہوں گے نواز شریف صاحب, اور جب یہ اس وقت ہوا تھا ان کا غلام عیسیٰ خان صاحب کا ہوا تھا اس وقت بھی یہی کیا گیا تھا. 12 اکتوبر کو جب مسئلہ ہوا اس وقت بھی اسی طرح سینئر جنرل گئے تھے نواز شریف صاحب سے ریزائن لینے کے لیے عیسیٰ خان صاحب, اور ان سے جیسے میں نے کہا 93 میں نواز شریف صاحب سے بھی اسی طرح لیا گیا تھا استعفی. درمیان میں اور بھی سچویشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں جو آپ تک نہیں پہنچی, جو آپ کی دفعہ بھی ان کا یہی تھا کہ یہ جناب اگر سمری پہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ سمری رک جائے گی اور اس کو 24 دن کے لیے ڈیلے کیا جائے گا تو ہمارے آرمی کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے پوری دنیا میں اس کے لیے امبیرسمنٹ ہو جائے. سو انہوں نے ان کو اس پہ تسلی دی ہوئی تھی. درمیان میں اب آج کی جو خبریں آ رہی ہیں کچھ اس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں زیادہ ڈسٹربنگ ہیں کہ اب اختلافات پیدا ہو گئے ہیں دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے درام یہ پرائم منسٹر آفس ہے جو ان کے درمیان. بعض کہہ رہے تھے کہ شاید ملاقات کی خبریں بھی آ رہی تھیں لیکن میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے تو ابھی وہ یہ ملاقات کنفرم نہیں ہے, سو آئی کانٹ میک اینی کامنٹ. لیکن ڈیفینیٹلی اتنے بڑے کرائسس کے بعد ان دونوں یہ جو مطلب بڑے عہدے ہیں یہ پرائم منسٹر کا ہے یا یہ آرمی چیف کا ہے, اس سچویشن میں ملاقات جو ہے میرا خیال ہے ان کی مسٹ ہو جائے گی. اب اس سے پہلے جو ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ لندن میں, میں نے خبر پہلے دی بھی تھی اپنے اس پہ چینل پہ جی ٹی وی میں, اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں, لندن میں جب یہ گئے تھے سارے کے سارے, ملک احمد صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کو اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کا تھا ان کا کہ چلیں ٹھیک ہے جی وقتی طور پہ اس کو ڈیفر کر دیں, عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں موجودہ چیف جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دیں تاکہ کوئی کنٹروورسی نہ ہو, موجودہ چیف کے ساتھ چلائیں چیزیں, نیا چیف ہے اگر نئے کوئی ایشو آ سکتے ہیں. لیکن اس پہ نواز شریف صاحب بالکل ٹوٹل وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دو باتوں کا کہا تھا کہ میرے ساتھ نئے الیکشن پہ اور چیف کے ایکسٹینشن پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جو کیونکہ انہوں نے زیادہ آرمی چیف انہوں نے لگائے ہیں کہ وہ پوچھتے ضرور ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آرمی چیف سے آؤٹ گوئنگ سے آپ اپنا نام دیں, لیکن یہ بھی روایت رہی ہے کہ کبھی انہوں نے آرمی چیف کا دیا ہوا نام جو ہے نئے چیف کا نہیں لگایا. ہاں ان کی ریکمنڈیشن پہ وہ جو ان کا بندہ ہوتا ہے اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ضرور لگا دیتے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مین جو پاور ہے آرمی چیف والی وہ کبھی بھی وہ نواز شریف صاحب نے اب تک کی جو ہم نے پچھلے مطلب 2-3 انہوں نے لگائے ہیں وہ چاہے اس جنرل جنرل رحیل ہوں، کیونکہ جنرل کیانی صاحب بھی اس وقت نہیں چاہتے تھے، رحیل صاحب کی وہ نہیں کر رہے تھے، ان کی پرپوزل نہیں تھی، وہ جنرل راشد محمود کا شاید کہہ رہے تھے۔ اسی طرح پھر جب جناب باجوہ صاحب کا یہ ٹائم ہے، اس وقت کے آرمی چیف رحیل صاحب باجوہ صاحب کی ریکمنڈیشن نہیں کر رہے تھے، کسی اور کی کر رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کی ریکمنڈیشن ہٹا کے پھر انہوں نے کسی اور کو چیف لگا، اور ساتھ میں بتا بھی دیتے ہوتے ہیں نئے چیف کو کہ جناب کہ آپ کے پچھلے چیف جو ہیں وہ آپ کے حق میں نہیں تھے، تو آپ کو لائلٹی جو ہے نا وہ ہماری سائڈ پر رہنی چاہیے، یہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب کی دفعہ بھی وہ وہی پیٹرن فالو کرنا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کے، جناب ٹھیک ہے کہ آپ کی ہم ریکمنڈیشن لیں گے، لیکن کیونکہ سحر یہ شمشاد صاحب جو ہیں جنرل صاحب جو ہیں تو ان کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف لے جاتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں ان کو آرمی چیف بناتے ہیں، لیکن اس پہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی، وہ سحر جمشے یہ شمشاد صاحب جو ہیں ان کو وہ چاہتی ہیں، اور اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، اس کے پاس حکومت کے پاس بڑی ویک وکٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان پہ بڑے کیسز ہیں، ایک مطلب الائز کی حکومت ہے، سو یہ سارے ڈیپینڈنٹ ہیں ان پہ اسٹیبلشمنٹ پہ، یا دوسرے لفظوں میں جناب باجوہ صاحب پہ ہیں، جناب باجوہ صاحب جو ہیں جو کچھ کہیں گے انہیں کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو پھر کل کو اور بھی مسئلے ہیں، پھر اگر سمری پہ بیٹھ جاتے ہیں یا پریزیڈنٹ بیٹھ جاتے ہیں تو کیسے حکومت جو ہے اسے پریزیڈنٹ سے سائن کروائے گی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے گی، لہٰذا یہ تلوار بھی ان پہ لٹک رہی ہوگی اس وقت ان پہ شہباز شریف صاحب پہ یا ان کے الائز پہ کہ آپ نے اس کو کیسے حل کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دیتی اس سمری پہ سائن کرانے کے لیے، آپ کو ایسا نام بھیجتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے، تو پھر جائیں آپ صدر پاکستان سے کرا لیں، عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا بہترین ٹائم ہے اس وقت، اور وہ الوی صاحب جو ہیں اگر ان کو کہتے ہیں، جیسے فواد چودھری صاحب کو بھی ٹویٹ تھا جناب کہ الوی صاحب جو ہیں وہی کچھ کریں گے جو ان کو عمران خان کہیں گے، یا نیا چیف جو ہے اس کی انڈورسمنٹ جو عمران خان صاحب کی شامل ہو جائے گی، سو عمران خان صاحب جو سمجھا جا رہا تھا لیفٹ آؤٹ ہو گئے پوری ریس میں سے، اس میں سے آرمی چیف کی لگانے کی، اور سارا کھیل جو ہے وہ یہاں پہ اس میں لندن کی جو میٹنگ شہباز شریف نواز شریف مریم صاحبہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن لگتا یہ کہ پھر جو ان کے ڈفرینسز ہوئے ہیں تو ایونٹس اس طرح کے انفولڈ ہو رہے ہیں کہ گیم پھر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آتی لگ رہی ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بس یقیناً طور پر یہ لیوریج اپنا یوز کرے گی، ٹھیک ہے اگر ہمارا بندہ نہیں لگاتے آپ کی اپنی مرضی ہے تو پھر جائیں اس کا ان کے امپلیمنٹیشن آرڈر کروا لیں، ہم تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے کوئی ایسا اپنا کلاؤڈ یوز نہیں کریں گے، اور یہ سچویشن عمران خان صاحب کو بڑی سوٹ کرتی ہے کہ اچانک اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی کسی ایک آدھ نام پہ صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی بہت سارے عمران خان صاحب کی تقریروں اور الزامات کی وجہ سے اس میں ہے، وہ دباؤ میں ہے، لہٰذا وہ اکٹھے ہو کے کوئی اپنا مشترکہ کوئی نام لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف ایز ڈیفینس منسٹر وہ بھی کچھ گھروں میں کوئی بڑے لوگوں کے گھروں میں وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہیں کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب یہ طے کیے بیٹھے ہیں، جو میری کچھ اطلاعات ہیں کوئی لندن سے بڑے کوئی کنفرم سورسز ہیں کہ آرمی چیف اگر ہم نے لگانا ہے، اگر ہمارے ہاتھوں سے لگنا ہے، ہمارے سگنیچر ہونے ہیں اور اس کا ہم نے سارا برڈن لینا ہے، تو پھر ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف لگیں گے، پھر ہم اسٹیبلشمنٹ کی اس میں نہیں آئیں گے، اس کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ اس وقت اپنی کشتیاں جلا کر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جانا بھی ہے تو پھر ٹھیک ہے جی آپ ہمیں گھر بھیج دیں، جیسے 12 اکتوبر کو بھیجا گیا تھا، ہم اس دفعہ وہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہمیں کہیں گے وہی نام ہم دیں گے، یہ ہمارا یہ پریروگیٹو ہے، ہمارے وہ رسک ہیں جو ہم نے لیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ملک کو آگے لے کر ہم نے کیسے جانا ہے، لہٰذا جو آؤٹ گوئنگ جو مطلب کمانڈ ہے اس کے آرڈرز وہ اس وقت نواز شریف صاحب ماننے کو تیار ہیں۔
اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
سامعین پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, آپ سماعت فرمائیے پروگرام بس میں دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز و محترم سامعین کے خطوط اور پیغامات اور آپ ہی کے پیغامات کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستان لے کر حاضر خدمت میں ہیں میں ناہید انوری, اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, بزرگ جو گھر میں ہیں ان کا خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں, کیونکہ باجی موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ جو ہے وہ بیماریاں لاتا ہے.
اور جب خزاں کا موسم جیسے ہی شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو انواع و اقسام کی بیماریاں پھیلتی ہیں.
بالکل ایسی ہے, خاص طور پر جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے سے بقول کسی کے کہ جو گھر کے ٹوٹکے ہوتے ہیں ان پر فقط عمل کیا جائے تو بہت سے مثلا مشکلات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن مشکل ہمارے یہاں یہی ہے کہ ہم نے ان ٹوٹکوں کو جو بزرگوں سے چلے آ رہے تھے ان کو فراموش کر دیا ہے. اب جہاں پر بھی تھوڑا سا کوئی کسی کے سر میں درد ہو وہ کہے کہ فوراً مجھے کوئی گولی دے دو, یا جناب علی کسی کی کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو فوراً وہ جناب علی درد کی گولی کھا لیتا ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں.
تو اس طریقے سے اپنا علاج خود بہت سے لوگ کرتے ہیں, اور یہ ایک میں کچھ عرصے پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو خود درمانی ہے انسان جو ہے وہ خود بخود دوائیں کرنے لگتا ہے,
ڈاکٹر بن بیٹھتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر تو شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا محسوس کرے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن جو اس کے مثلاً سائڈ افیکٹس
جو ہوتے ہیں
وہ رہ جاتے ہیں, اور ان سے پھر آدمی پوری زندگی جو ہے وہ نبرد آزما ہوتا رہتا ہے. بہرحال کوشش کریں کہ جو گھر کے پرانے چھوٹے موٹے ٹوٹکے ہیں جیسے کوئی سوپ پی لیا, کوئی جو ہے کسی
جو شاندہ وغیرہ پی لیا,
اس طرح کی چیزوں کو تو کسی
جڑی بوٹیوں کی چیزیں جو ہوتی
ہیں جی ہاں اس کو تو کوئی جو ہے وہ منع نہیں کرتا, لیکن جو ہے وہ اپنا علاج خود کرنے کے لیے مثلا ہائی پاور دوائیں کھانا شروع کر دیں تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے. لہٰذا اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھیں, اور جہاں پر کوئی مشکل ہو ماہر طبیب سے رجوع کریں اور مشکل کو برطرف کریں. جی بہن.
جی ہاں بغیر حسین بھائی کے اگر خدا نہ کرے اگر بیمار ہو گئے تو پھر آپ حتماً ڈاکٹر سے رجوع کریں, آپ خود ڈاکٹر بن کے ہماری طرح نہ بیٹھے.
آپ اقرار کر رہی ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا
ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے گھر میں چھوٹا سا ڈاکٹر رہتا ہے.
اس وجہ سے
سلامت ہے. جی ہاں پروگرام بزم دوستاں کا آغاز کرتے ہیں ایک آڈیو پیغام سے. یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب کے روح رواں اور صدر اور عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا, تو لیجئے سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد پیارے حسین تقوی, حسین اختر, ہاشم علی, اچھی سی بہنوں نحید انوری اور مریم زہرا, خلوص اور محبتوں برا سلام قبول فرمائیں. میں ہوں عبد الغفور قیصر, صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر, صدر ڈبلیو یو ایل او عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان. امید ہے آپ اور سبھی ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کے بہن بھائی خیریت سے ہوں گے. گزشتہ دنوں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو سیلابی صورتحال رہی اس سے پورے پاکستان اور خصوصاً صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے لاکھوں گھروں کا نام و نشان تک مٹ گیا. دکھ مصیبت اور پریشانی کی اس گھڑی میں ایرانی حکومت نے امدادی سامان بھیجا، ایرانی عوام نے جو ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا، خصوصاً ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کے پروگراموں میں سیلاب زدگان کو لے کر جو اچھی باتیں کی گئیں، ہمیں جو حوصلہ دیا گیا اور اس بات کی ترغیب دی گئی کہ ہمیں اپنی دکھی بہن بھائیوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے، ایسے ہی حالات کل کو ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ آپ کی خلوص بھری اور محبت بھری باتیں ستلج ریڈیو لسنر کلب کے سبھی دوستوں کو بہت متاثر کر گئیں، تو فوراً رانا شمشاد نے اس صورتحال کے پیش نظر گزشتہ دنوں ایک ہنگامی میٹنگ کال کی، جس میں پرنس عبد الشہین، رانا شمشاد، رانا عبد الوحید، ابن بہاول، نیاز احمد نیازی، ایم شہباز خان اور محمد خلیق بابر ایڈوکیٹ نے شرکت کی، اور طے پایا کہ سب دوست اپنے گھروں سے جس قدر بھی ممکن ہو سکے برتن، سلے ہوئے کپڑے، گرم چادریں، دالیں، چاول، بھنے ہوئے چنے، بسکٹ، نمکوں کے پیکٹ، واٹر کولر، نئے جوتے اور جس قدر بھی ممکن نقد رقم کا انتظام کریں۔ یوں سب نے مل کر ایک ٹرک سامان، جس میں ضروریات زندگی کا ہر سامان تھا، اور 50,000 روپے نقد صدر کلب عبدالغفور کیسر وسیلہ راج سلسلہ کے تحت، تو عبدالغفور کیسر رینجر ہیڈ کوارٹر لاہور میں ایک ٹرک سامان اور نقد رقم جمع کروا کر آئے۔ باہمی یگانگت، ہمدردی، رواداری، محبت اور اخلاص کا یہ درس حسین تقوی بھائی ہمیں ریڈیو تہران کے اسلامی پروگراموں سے ملا ہے۔ آپ پروگرام بزم دوستوں کے آغاز میں جو 3 سے 4 منٹ دعائیہ گفتگو فرماتے ہیں اور پیار و محبت کا درس دیتے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کی وہ ابتدائی گفتگو بڑے غور اور دھیان سے سن کر اپنے دماغ میں نہ صرف بٹھا لیتے ہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاول نگر کی سنڈے میٹنگ میں آپ کے پروگراموں اور باتوں پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کے تمام اراکین کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس تمام کارروائی کی رپورٹ بنا کر ہیڈ آفس عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے چیئرمین و بانی جناب چودھری فہیم نور صاحب کو بھیج دی جاتی ہے۔ ریڈیو تہران کے ساتھ ستلج ریڈیو لسنر کلب اور عالمی لسنر متحدہ تنظیم کا جو برسہ برس کا ساتھ ہے وہ ہمیشہ مضبوط اور پائیدار رہے گا۔ میری آڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، اس لیے پروگراموں پر بات اگلے ہفتے ہوگی۔ ستلج ریڈیو لسنر کلب کے تمام اراکین کی طرف سے چودھری فہیم نور، رشید ناز، سردار سہیل احمد، عدیل بٹ اور حیدر سید کو بہت بہت خلوص بھرا سلام پہنچے۔ عبدالغفور کیسر، صدر ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاول نگر، صدر عالمی لسنر متحدہ تنظیم آف پاکستان، اللہ حافظ۔
جی جناب عبدالغفور کیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح محبت فرمائی اور ہمارے لیے یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور آپ کی محبتیں ہمیشہ ریڈیو تہران کے شامل حال رہتی ہیں۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے تمام کلب ممبران ریڈیو تہران سے خاص محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ کے کلب ممبران کی جانب سے آڈیو پیغام، خط وغیرہ ملتے رہتے ہیں۔ باجی جناب حاجی عبدالغفور قیصر صاحب بہت پرانے سامے ہیں اور ریڈیو تہران سنتے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے درحقیقت ریڈیو کو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی ترقی و پیش رفت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، بلکہ ایک مرتبہ ان سے گفتگو ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ، شاید میں نے کسی پروگرام میں عرض بھی کیا تھا کہ تعلیم کا جاری رکھنا، انہوں نے کہا کہ میں ریڈیو کے ذریعے سے جو ہے میں نے جو ہے اس سے استفادہ کیا ہے، اور ریڈیو نے میری زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ بہرحال ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ریڈیو سے پیار کرنے والے، اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے علم کی کوئی شمع، کوئی روشنی مل جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کریں۔ ہم جناب عبدالغفور قیصر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مختلف پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، خاص طور پر جو ان کے سنڈے میٹنگز ہوتی ہیں اس کا احوال بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ مختلف جو پیغام ہوتے ہیں اس میں بتاتے ہیں، اور سنڈے میٹنگ جو ان کے کلب کی ہوتی ہے اس میں بھی بڑا دوستانہ ماحول ہوتا ہے۔ فیس بک پر بھی اس کی تصاویر شیئر کرتے ہیں، یوٹیوب پر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر جو ہے وہ دوست احباب جمع ہوتے ہیں، ریفریشمنٹ کا انتظام ہوتا ہے، ریفریشمنٹ
اس بار پہ ہم بھی جائیں گے، ہمیں بھی ضرور انوائٹ کیجیے گا عبدالغفور صاحب۔
لیکن یہ جو ہے جناب عبدالغفور قیصر صاحب نے کھلی دعوت دی ہے، کہا کہ جب بھی آپ مثلاً پاکستان آئیں تو بھاول نگر ضرور آئیں. میری بڑی خواہش ہے کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا, ایک تو چھٹیاں مختصر سی ہوتی ہیں, اس میں اپنے انسان کے اتنے کام پیش آ جاتے ہیں پے در پے کہ وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور بھاول نگر جانا آنا یہ بھی بہرحال تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن بہرحال میرے پروگرام میں ہے شامل. کبھی بھی اگر کوئی فرصت ملی
تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. مجھے تو ایسا ہوا ہے, مجھے بھی پاکستان گئے,
مجھے معلوم ہے کہ آپ تو کراچی جا کے جو ہے وہیں کی ہو کے رہ جائیں گی.
ہمارے واقعی رشتہ بہت زیادہ ہے, کیا کیا جائے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے بہرحال عبد الغفور قیصر صاحب کی محبتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ڈبلیو یو ایل او کے بھی روئے رواں ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, جو بھی پروگرام ہوتا ہے اسے آگاہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب عبد الغفور قیصر صاحب آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے اتنا خوبصورت پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا. اگر ہم چاہیں تو آپ کے ایک ایک لفظ پر گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے بزرگواری فرمائی ہے کہ ہمارے لیے یہ پیغام عنایت کیا. ہمیں آپ کے اگلے پیغام اور خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی انشاءاللہ. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامعین ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پروگرام جو ہیں ہماری نالج میں اضافہ کرتے ہیں, یہ سن کے ہمیں واقعی میں بہت خوشی ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ تمام افراد جو ہمارے لسنرز ہیں ہمیشہ انشاءاللہ ترقی کی منزلیں اسی طرح سے طے کرتے جائیں, اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جائے, اور انشاءاللہ طول عمر بھی رہے آپ لوگوں کے لیے. جی ہاں پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں, اور اب پروگرام میں سامعین کے خطوط پیغامات شامل کرتے ہوئے یہاں پر ایک پہلا خط جو ہم یہاں شامل کر رہے ہیں. پہلا تو خیر آڈیو پیغام تھا, یہ پہلا خط ہے, اسی وجہ سے میں نے کہا پہلا خط.
جی
عبد الحمید آفریدی صاحب نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. ریڈیو میرا ہمیشہ کا ساتھی ہے اور ہمیشہ ریڈیو کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں. مختلف ریڈیو اسٹیشنوں کو سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران کی نشریات کا انتظار کرتا ہوں اور سارے پروگرام سننے کی کوشش بھی کرتا ہوں. ریڈیو تہران کی خبروں علاقائی اور عالمی حالات کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام سے عالمی اور علاقائی سیاسی حالات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے. دیگر میڈیا ذرائع علاقائی خبروں پر بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں. آگے چل کے لکھا ہے کہ پروگرام بزم دوستاں کی رونقوں میں بہن ناہید انوری کے آنے کے بعد سے اضافہ ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, آپ کی ذرا نوازی ہے, میں یہیں پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور لکھا ہے کہ حسین تقوی بھائی بھی نہایت تحمل اور ادب و احترام کے ساتھ سامعین دوستوں کے خطوط کا جواب دیتے ہیں. ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو انہوں نے بہت بہت سلام بھیجا ہے.
جی جناب عبد الحمید آفریدی صاحب, آپ نے یہ محبت نامہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے لیے روانہ کیا, اور ہمیشہ کی طرح محبتوں کا اظہار کیا اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا. ویسے محور تو مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ باجی آپ کی تعریف پر جو ہے وہ انہوں نے بڑی تاکید فرمائی ہے, اور آپ نے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے
تھوڑا سا سٹاپ کیا. لیکن یقین مانے میں نے اس پہ نگاہ نہیں ڈالی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میرے بارے میں یہاں تذکرہ ہوگا.
جی ہاں بالکل, اب تو ہر خط میں آپ کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. ہم تو جو ہے وہ دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کو ہمارا یہ پروگرام پسند آتا ہے, اور نہایت ہی محبت اور جوش و ولولے کے ساتھ خط لکھا جاتا ہے. بہرحال علاقائی اور عالمی خبروں کے حوالے سے جو فوکس ہے اس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اہم علاقائی اور عالمی خبروں کے حوالے سے سامعین کو اپڈیٹ رکھیں, اور ہماری تینوں وقت کی نشریات کے اندر یہ خبریں سر فہرست رہتی ہیں. اور ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم سچ پر مبنی خبریں, حقیقت پر مبنی خبریں اپنے سامعین تک پہنچائیں, اور جس کے اندر کوئی جو ہے وہ آج کل کی زبان میں کہ دو نمبری نہ ہو. چونکہ میڈیا ذرائع جو ہیں وہ مختلف انداز سے خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, اور حقیقی خبر کو سامعین تک ناظرین تک نہیں جانے دیتے.
جی
بہرحال ریڈیو تہران ہو یا سحر اردو ٹی وی, ہمارا جو عملہ ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات کو نہایت احسن طریقے سے جو ہے وہ انجام دیتا ہے, اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے سامعین اسی روش کو دیکھتے ہوئے ہماری ریڈیو اور ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش جناب عبد الحمید آفریدی صاحب آپ کا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت سے ہمارے لیے یہ خط ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں، ہم بھی اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، سامعین ہمارا ساتھ دیجئے۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے ابرار علی شاہ صاحب نے۔
جی
لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے ہمارے شہر میں انٹرنیٹ کی سہولت میں استحکام نہیں ہے، کبھی دستیاب ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ خیر، جب بھی ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے پروگرام سنوں۔ آگے چل کر لکھا ہے کہ پچھلے دنوں پروگرام دریچے میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی تقریر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، سن کر بہت اچھا لگا۔ میں رہبر انقلاب اسلامی کو دل و جان سے چاہتا ہوں، آپ ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے پیغام کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی عنایت فرمائے۔
جی جناب ابرار علی شوق صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری نشریات سنتے ہیں۔ اور بہرحال باجی، انٹرنیٹ کی تو آج کل کیا بات کہی جائے، کبھی مثلا یہ کہ مختلف جگہوں سے ہمیں یہ پیغامات ملتے ہیں کہ کبھی اس میں تعطل ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ سروس چل رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے،
انٹرنیٹ کی پرابلم سب جگہ ہوتی ہے۔
چونکہ کبھی کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی اپنے دوست سے، رشتہ دار سے، تو دو چار منٹ بعد جو ہے وہ فوراً لائن جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو پھر دوبارہ وہاں سے آواز آتی ہے، بھائی انٹرنیٹ پرابلم ہو گئی، ذرا معذرت چاہتے ہیں،
یا وہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ہماری آواز وہاں تک نہیں آ رہی ہوتی
ہے۔ جی ہاں، کچھ لائٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے، کبھی جو ہے یہ مشکل پریشانی جو ہے وہ رہتی ہے۔ بہرحال ریڈیو بھی ایک بہترین ذریعہ ہے نشریات سننے کا، اور ہمارے اکثر سامعین جو ہیں وہ ریڈیو کے ذریعے نشریات سنتے ہیں، اور بہت سے سامعین انٹرنیٹ کی سہولت سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ بہرحال جس ذریعے سے بھی سنا جائے، ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی تقریر کا آپ نے ذکر کیا، پروگرام دریچے میں اس حوالے سے جو ہے وہ گفتگو گئی، اور بہرحال ہماری کوشش باجی ہوتی ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی جس اہم موضوع پر، جس اہم مواقع پر کوئی خطاب کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ خبریں تو اس کی جاتی ہی ہیں، لیکن اس کو الگ سے بھی ایک پروگرام بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جس کے اندر مختلف نکات پر اور جو
اہم اقتباسات ہوتے ہیں اس پر
روشنی ڈالی جاتی ہے، اور جو ماہرین ہوتے ہیں وہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کی تقریر کی تشریح بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر رہبر کے اس بیان سے یہ مراد تھی، اور ایک پس منظر بھی جو ہے وہ ناظرین اور سامعین کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری کوشش ہے، اور ہمیشہ رہبر معظم انقلاب اسلامی اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات میں مخاطب جو ہے وہ حاضرین ہوتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، لیکن اس کا پیغام جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، بہت سارے مثلا رموز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اس سے ایک ایران کی آواز پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ بہرحال اس نقطے کو جناب ابرار علی شوق صاحب نے محسوس کیا اور تحریر فرمایا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ خط و کتابت کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ پروگرام دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے،
خدا حافظ۔
ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے، جو آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل تھا۔ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 آبان، 5 ربیع الثانی اور 20 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس ربیع الثانی سن 288 ہجری قمری کو ریاضی داں، منجم اور طبیب ثابت بن قرۂ صابی کا انتقال ہوا. وہ سن 221 ہجری قمری میں عراق کے علاقے حران میں پیدا ہوئے تھے اور یونانی اور سریانی زبانیں اچھی طرح جانتے تھے. قرۂ صابی تحصیل علم کے لیے بغداد چلے گئے، جہاں انہوں نے محمد بن موسیٰ کی رہنمائی میں ریاضی اور نجوم میں مہارت حاصل کی اور صاحب نظر شخصیت شمار ہوئے. ریاضی میں ان کی تحریروں نے کافی اثر ڈالا. قرۂ صابی پہلے شخص تھے جنہوں نے بطلیموس کے نظریے کی اصلاح کی. انہوں نے طب، ریاضی اور نجوم سے متعلق متعدد یونانی کتب کا عربی میں ترجمہ کیا، جن میں الذخیرہ فی علم الطب اور کتاب المفروضات خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انتیس آبان سن 1287 ہجری شمسی کو سید جمال الدین وائز اصفہانی کا انتقال ہوا. وہ سن 1242 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ہمادان میں پیدا ہوئے. 20 سال کی عمر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے اصفہان چلے گئے، پھر واعظ و خطاب میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور اس میدان میں تیزی سے ترقی کی. انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا. انہوں نے آئینی حکمت کی تحریک کے دوران سید عبداللہ بہبہانی اور سید محمد طباطبائی کی حمایت کی اور اس تحریک کی حمایت میں اصفہان، مشہد، شیراز اور تہران میں تقریریں کیں. اس بنا پر محمد علی شاہ نے ان کی گرفتاری کا حکم صادر کیا. انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد 29 آبان سن 1287 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بروجرد کی جیل میں انہیں قتل کر دیا گیا. بیس نومبر سن 1950 عیسوی کو امریکہ اور چین جنگ کوریا کے دوران پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہوئے. ان دونوں ملکوں کے درمیان اس سفارائی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ امریکہ جنوبی کوریا کی حمایت کر رہا تھا، جبکہ اس کے مدمقابل چین اور روس شمالی کوریا کی پشت پر کھڑے تھے. جنگ کوریا کے نتیجے میں جزیرہ نما کوریا کے دونوں حصوں کو شدید نقصان پہنچا. بالآخر اقوام متحدہ کے ثالثی سے تباہ کن جنگ رک گئی. اس زمانے سے لے کر آج تک جزیرہ نما کوریا دو متضاد سیاسی نظاموں کے تحت جنوبی اور شمالی کوریا کے ناموں سے علیحدہ علیحدہ ملکوں کی شکل میں باقی ہے، تاہم دونوں ملکوں کے پھر سے اتحاد کے لیے کوششوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام کو پہنچ جائیں گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.